الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. استقامت کے بارے میں بات عرض کی جا رہی ہے. سب سے پہلے حکم استقامت کا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک ہے, بال سفید ہو رہے ہیں, تو عرض کیا کہ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں. فرمایا کہ ہاں, مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا, شیبتنی ہود. اور سورہ ہود کی بھی کس آیت میں فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. جس طرح آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پر جمے رہیے, استقامت سے رہیے. جس طرح آپ حکم دیے گئے ہیں اور آپ کے ساتھ جو شرک اور کفر سے توبہ کر کے ایمان لائے ہیں وہ بھی استقامت اختیار کریں. اور ایسا نہ ہو کہ فرما برداری میں آگے بڑھ رہے ہیں. فرما برداری میں آگے بڑھنا یہ بھی نہ ہو کہ زیادہ ہی استقامت ہو جائے. نہیں, ولا تطغوا کی قید آگے اور لگا دی, سرکشی نہ کیجیے. جس طرح آپ کو حکم دیا, جتنا آپ کو حکم دیے جا رہے ہیں بس اتنا کر لیجیے. اس سے طغیان اور سرکشی نہ کیجیے. اس پر یاد آیا آج کی رات, بعض لوگوں نے اس کو کہا ہے اس کے بارے میں کہ یہ شب معراج ہے, نہ جانے کہاں سے آ گیا, ہمیں نہیں پتا. ہماری زندگی گزر رہی ہے اسی میدان میں مگر ہمیں نہیں پتا کہ یہ شب معراج ہے. اور یہ کس روایت میں ہے, کہاں ہے, قرآن کریم کی کس آیت میں ہے یا کون سی حدیث شریف میں ہے, کچھ نہیں پتا. معراج کی جو رات ہے یہ مجھول ہے, کچھ پتہ نہیں. معراج کا واقعہ تو پیش آیا ہے لیکن اس کی روایات اتنی مختلف ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہاں اس کی رات کون سی ہے. اتنا تو متعین ہے کہ بعثت کے پانچویں سال یہ واقعہ پیش آیا, جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے اس کے پانچویں سال میں یہ واقعہ, نبوت ملنے کے پانچ سال بعد یہ واقعہ پیش آیا, یہ تو ثابت ہے. اتنا معلوم ہے بس, لیکن کس مہینے میں پیش آیا اتنے روایات مختلف ہیں. ربیع الاول کی بھی روایت ہے. اسی طریقے سے اور دوسرے مہینوں کی بھی روایت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ پانچ ہجری, پانچ نبوی میں پیش آیا, ہجری میں نہیں, پانچ نبوی میں پیش آیا, یعنی نبوت ملنے کے پانچویں سال. اور نبوت کا زمانہ کتنا ہے بھائی, ہے 23 سال. 23 سال نبوت کا زمانہ, پانچویں سال میں یہ واقعہ پیش آیا, تو 18 سال مزید گزرے ہیں اس حال میں کہ یہ معراج ہو چکی تھی. اس کے بعد 18 سال مزید گزرے. یہ بتایا جائے کہ ان 18 سالوں میں کتنی دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, 18 دفعہ تو یہ رات آئی نا یا نہیں آئی, تو حضور نے عبادت کی اس رات میں, یا حضور کے صحابہ نے عبادت کی؟ اور صحابہ کا تو کیا پوچھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض لوگوں نے 27 رجب کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور ان لوگوں کا روزہ توڑوایا ہے اپنے سامنے، ان کو فرمایا کھاؤ میرے سامنے، میرے سامنے پیو، میرے سامنے کھاؤ، کہاں سے تم نے یہ نکالا؟ لہذا بھائی ان چیزوں سے یہ ہے، فاستقم کما امرتا، استقامت اختیار کیجئے جیسے آپ حکم دیے جا رہے ہیں، ومن تاب معك ولا تطغوا، اور جو آپ کے ساتھ توبہ کر کے مسلمان ہوئے وہ بھی استقامت اختیار کریں، مگر استقامت میں ایسا نہ ہو کہ آگے ہی بڑھ جائیں، ولا تطغوا، طغیان اور سرکشی اختیار نہ کیجیے گا، زیادہ آگے نہ بڑھ جائیے گا، جتنا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، جیسے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے بس ویسے کیجیے، تو نہ کسی روایت میں حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نہ کسی قرآن کی آیت میں حکم دیا گیا کہ 27ویں رات کو آپ جاگیے، لہذا 15 شعبان کی طرح اس رات کا اہتمام کرنا اور اس رات کے اندر وہ نمازیں پڑھنا، پتہ نہیں وہ نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، وہ سورہ فاتحہ کے بعد فلاں سورت پڑھیں، پھر پہلی رکعت میں یہ پڑھیں، پھر دوسری میں یہ پڑھیں، پھر یہ پڑھیں، اور پھر دوسری رکعت میں پھر یہ پڑھیں، پھر رکوع میں یہ تسبیح پڑھیں، سجدے میں یہ تسبیح پڑھیں، یہ نمازیں پڑھنا چونکہ اس کو دین کا حصہ سمجھ کر اور دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے اس لیے یہ بدعت ہے، اور اس کا ارتکاب کرنے والا بدعتی ہے، اور بدعت کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھڑی ہوئی چیز جس کو گھڑ لیا گیا ہو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے، لہذا اس رات کی عبادت نہ حضور نے کی، 18 سال مزید یہ رات آتی رہی، آپ نے اس رات میں عبادت نہیں فرمائی، صحابہ کا دور آیا تو وہ تو میں نے بتا ہی دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عمل تھا، انہوں نے تو روزے توڑوائے ہیں لوگوں کے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عمل نہیں ہوا، ہم کہاں سے کیسے کر لیں گے عمل، یہ قرآن جس کو آج ہم پڑھتے ہیں اس کو جمع کرنا مسئلہ بن گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یمامہ کی جنگ میں 712 صحابہ شہید ہوئے، ان میں سے 700 ایسے صحابہ تھے جو قراء اور حفاظ تھے، کسی جنگ میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے یمامہ کی مسلمہ سے جنگ میں شہید ہوئے، 700 ایسے صحابہ شہید ہوئے جو قرآن کے حافظ تھے، زبردست حافظ اور قاری، وہ شہید ہو گئے، تو حضرت عمر نے فرمایا ایک دو جنگیں اور ہو گئیں اور اس میں بھی اسی طرح حفاظ رخصت ہو گئے تو کیا ہوگا قرآن کا، لہذا آپ فوراً قرآن کو جمع یکجا کر لیجئے، اس سے پہلے کھالوں پر، چھالوں پر، پتوں پر، کپڑوں پر، یہ لکھا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، حضرت ابوبکر نے فرمایا تم مجھ سے ایک ایسے کام پہ کرنے کو کہتے ہو جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، آپ بتائیں حضور کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا ہم کیوں کریں، یہ قرآن کو جمع کرنا مسئلہ بن گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اصرار فرماتے رہے فرماتے رہے فرماتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر کو شرح صدر ہو گیا، پھر حضرت زید ابن ثابت کو اس کام پر لگایا کہ کرو جمع، انہوں نے بھی کہا کہ آپ ایک، جب ان کو بلا کے فرمایا کہ کرو جمع، فرمایا آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، وہ انہوں نے بھی یہی جواب دیا، ان کا ذہن ہی یہی بنا ہوا تھا کہ ہم نے حضور کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تم کہاں سے کر رہے ہو، ایک کام حضور کے زمانے میں ہوا ہی نہیں ہے، اس کی اصل موجود نہیں ہے، کیا کیا جائے، اور آج ہم دھڑلے سے کر رہے ہیں, جو چاہیں کرتے ہیں. صحابہ تو ڈر رہے ہیں اور ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. تو اس کو فرمایا گیا کہ جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ جمے رہیے اور سرکشی اختیار نہ کیجیے, آگے نہ بڑھیے, بس جتنا حکم دیا گیا اتنا کریں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے درزی سے آپ کپڑا سلوائیں اور وہ کرتا بہت لمبا سی لے کخنوں تک, آپ کی یہ دامن کخنوں تک لے جائیں, آستینیں اتنی لمبی کر دے کہ وہ یہ ہاتھ ہی چھپ جائیں. عید کے دن پہنا تو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بالکل عید کی صبح نکالا اس کو اور پہنا تو کیا ہوگا, کیا حال ہوگا؟ غصے سے برا حال ہو جائے گا کہ میرے کپڑے کا کیا حال کیا. اب عید کے بعد اس کے پاس جا کے اگر کہا جائے کہ بھائی تم نے یہ کیا کیا, تو وہ کہے گا کہ میں نے زیادہ ہی تو کیا ہے, کم تھوڑی کیا ہے. اگر وہ یہ کہہ دے تو اور غصہ آئے گا یا نہیں؟ اور یہ کرتے والا یہ کہے گا کہ ظالم جتنا تجھے ناپ دیا تھا اتنا کیوں نہیں سیا تھا, جتنا میں نے تجھے ناپ دیا تھا اتنا کیوں نہیں سیا. بس یہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قیامت کے دن پوچھیں گے, جو میں ناپ دے کر گیا تھا اتنا کیوں نہیں چلے تھا, اس سے زیادہ آگے کیوں بڑھے, یہ بتاؤ کیوں اس سے آگے بڑھے, اپنی طرف سے کیوں تم نے ایجادات کی, دین کے اندر اپنی طرف سے کیوں باتیں گھڑ لی تھی جو میں نے نہیں کی, میرے صحابہ نے نہیں کی, میرے صحابہ کو دیکھنے والوں نے نہیں کی, ان صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھنے والوں نے نہیں کی, تبع تابعین نے, نہ تابعین نے نہ صحابہ نے, تم نے کیوں کی؟ تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا, وہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں ایک کہاوت مشہور تھی, وہ اس کہاوت کا پس منظر یہ ہے. اچھا پہلے کہاوت سن لیجیے, بنیے سے سیانا سو باؤلا, بنیے سے سیانا سو باؤلا. اس کہاوت کا پس منظر یہ ہے کہ کاروبار میں سودی لین دین کے اندر اور خرید و فروخت میں, تجارت میں, دنیا کے امور میں بنیے سے زیادہ کوئی ماہر نہیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں بنیے سے زیادہ ماہر ہوں تو وہ باؤلا ہے. اگر کوئی کہے, دعویٰ کرے کہ میں بنیے سے زیادہ سیانہ ہوں تجارت میں, لین دین میں, خرید و فروخت میں, تو ایسا دعویٰ کرنے والا بنیے کو اتنا ماہر مانا جاتا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور دعویٰ کرے کہ میں اس سے زیادہ ماہر ہوں تو اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ باؤلا ہے. بنیے سے سیانہ تو باؤلا. تو صحابہ سے بڑھ کر دین پر چلنے والا کوئی ہے؟ جیسے بنیے سے بڑھ کر کاروبار میں کوئی نہیں تھا, ایسے صحابہ سے بڑھ کے دین پہ چلنے میں کوئی ہے نہیں. اور جو صحابہ سے آگے بڑھ رہا ہو کہ ایک کام صحابہ نے بھی نہیں کیا وہ میں کر رہا ہوں آج کے دور میں, تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کے بارے میں آپ کیا رائے قائم کریں گے؟ واہ صحابہ نے ایک کام نہیں کیا اور آپ اس دور میں اب آپ یہ کام کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل عین دین ہے, جو نہ کرے وہ غلط ہے, وہ غلطی پر ہے. تو بالکل غلط ہے, اس کو یہی کہا جائے گا کہ بھائی آپ غلطی پر ہیں. لہذا مجھے ایک دفعہ مؤذن صاحب نے بتایا, یہاں پہ آتے ہیں لوگ کہ مسجد کھولیے, ہم کیوں بدعت میں شریک ہوں؟ کسی کو ہم گناہ کا موقع کیوں فراہم کریں؟ بھائی آپ جائیے, اگر آپ کو یہ گناہ کرنا ہی ہے کہیں اور جا کے کیجیے. مسجد ہماری کیوں کھلواتے ہیں؟ یہاں ہم بدعت کرنے میں, یہ مسجد بدعت کے لیے ہے یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والے اعمال کے لیے؟ لہذا ہرگز نہیں کھولنی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے مسجد. جس طرح عام دنوں میں بند ہوتی ہے, یا تو ساری رات ہر رات کھلی رہے, ٹھیک ہے آئیے عبادت کیجیے, ورنہ جیسے عام دنوں میں بند ہوتی ہے اس سے زیادہ اہتمام سے آج کی رات میں بند کرنی چاہیے. یہ کوئی طریقہ ہے کہ بدعات کے لیے مسجد کھلوائی جائے, کھلا رکعت میں یہ پڑھو, کھلا میں یہ پڑھو, کھلا میں یہ پڑھو. لوگ بھی کتنے بیوقوف ہیں ہمارے, کتنے سادے لوگ ہیں کہ وہ بس یعنی جو اس میں آ جاتے ہیں بیوقوفی. ایسے سادے لوگ ہیں. ایک ہمارے وہ محلے میں ہمارے ایک جماعت گئی, ایک جگہ گئی, ایک گاؤں تھا وہاں پہ, انہوں نے جلدی سے وہ مخالف تھے تبلیغ کے, انہوں نے بلا لیا سب, اپنے وائف کو بلایا, اس نے واعظ کہنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ تو سجدہ کر, سب فرشتوں نے سجدہ کیا, شیطان نے سجدہ نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا, یہاں تک تو ٹھیک ہے, اخرج منہا فإنک رجیم, تو یہاں سے نکل جا, یہ تو قرآن میں بھی ہے. وہ جانے لگا تو اب یہاں سے اس نے اپنی بات ملائی اس واعظ اور خطیب نے, تو وہ جب جانے لگا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہاں جا رہا ہے تو, شیطان سے یہ پوچھا تو کہاں جا رہا ہے تو, اس نے کہا میں رائیونگ جا رہا ہوں. تو گویا وہ رائیونگ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ شیطان کی گویا اس نے جو کھیل اور چکر ہے وہ یہ ہے. یہ آپ بتائیے سیدھے سادے لوگوں کو یہ ان کے ذہن میں یہ بٹھایا, وہ بیچارے کیا سمجھیں گے, یہی سمجھیں گے کہ یہ بالکل غلط لوگ, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا صحیح نہیں, بلکہ ان کی بات بھی نہیں سننی چاہیے. بتائیے یہ ہے, یہ حال ہے. اللہ, اور لوگ بھی ایسے ہیں کہ وہ ایک ساتھ کہنے لگے ہمارے استاد تھے مفتی عبدالرؤف غزنوی صاحب, انہوں نے ہمیں بخاری شریف جب ہم اسے پڑھتے تھے اس دوران انہوں نے بتایا کہ میں ایک مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا, وہ مسجد وہ ویسے ہی اہل بدعت تو بہت زور سے جو اذان کے جو اسپیکر ہوتے ہیں وہ بھی کھولتے ہیں, آج کل اہل حق بھی پیچھے نہیں ہے, اہل حق بھی اس گناہ میں اہل بدعت سے پیچھے نہیں ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ قدم بقدم ہے. آپ دیکھیں جمعے کے جب بیانات ہو رہے ہوں تو اہل حق کی مساجد بھی ہیں جو اپنے آپ کو اہل حق کہلاتے ہیں, ان کے بھی اذان کے اسپیکر کھلے ہوئے ہوتے ہیں. ظاہر ہے ناجائز, یہ ناجائز عمل ہے, کیونکہ کسی کے آرام میں, مریض کے آرام میں, تو کوئی آرام کر رہا ہو اس کے آرام میں یا کسی کام میں مشغول کار آدمی, یہاں تک کہ مسئلہ علماء نے لکھا ہے مفتی حضرات نے, مشغول کار آدمی ہو اس کے کام میں اس آواز سے خلل واقع ہو رہا ہو یہ بھی حرام ہے. کوئی کام میں مشغول ہے اس کے کام میں خلل واقع ہو رہا ہے حرام ہے, کوئی آرام میں ہے اس کے آرام میں خلل ہو یہ بھی حرام ہے. بچے سوتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں وہ اپنی ماؤں کو تنگ کرتے ہیں, ان کی مائیں بیچاری پریشان ہوتی ہیں, رونے لگتے ہیں وہ انہیں آوازوں سے, حرام ہے. اور یہ وائف صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں, بہت بڑا کام نہیں ہے, پکڑ ہوگی اس پر اگر توبہ نہ کی تو. خیر وہ حضرت مفتی صاحب ہمارے حضرت مفتی عبدالرؤف غزنوی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو اسپیکر سے آواز آ رہی تھی ابو حنیفہ تھا چراغ و امتی, اور یہ کراچی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, ابو حنیفہ تھا, حدیث میں آتا ہے, اس نے کہا حدیث میں آتا ہے ابو حنیفہ تھا چراغ و امتی, چراغ و امتی. اب لوگ بھی کیسے سادے ہیں, ان میں سے کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ یہ چے کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں ہے, عربی زبان میں چے کا لفظ ہے ابو حنیفہ کا چراغ و امت, میری امت کے چراغ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. کتنی جھوٹ حدیث, اب وہ حدیث کہہ کے بتا رہے ہیں لوگوں کو, لوگ سن رہے ہیں واہ واہ کر رہے ہیں. یا اللہ, تو بھائی ان چیزوں سے بچنا چاہیے. آج کی رات کی نہ عبادت ہے نہ کل کے دن کا روزہ ہے, یہ عمل نہ حضور نے کیا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج پیش آئی اس کے بعد 18 مرتبہ یہ رات اور آئی ہے آپ کی حیات مبارکہ میں، مگر آپ نے اس رات میں عبادت نہیں فرمائی، نہ ہی اس سے اگلے دن کا آپ نے روزہ رکھا، نہ ہی صحابہ نے ایسا کیا، نہ تابعین نے ایسا کیا، نہ اس کے بعد ہوا. اس لیے اس سے بچنا چاہیے، یہی ہے، اسی کو کہا گیا ہے کہ اس سے ہمیں روکا گیا ہے. حکم پہ چلنا بھی ہے اور آگے بھی نہیں، حد سے آگے بھی نہیں بڑھنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے حق کو حق دکھا دیجئے اور اس کی اتباع بھی نصیب فرما دیجئے. حق کو حق دکھائیے اور اس کی اتباع بھی نصیب. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو مانتے ہیں حق ہے، ان کو پتہ ہے نماز پڑھنا فرض ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں. تو حضور کتنی پیاری دعا فرما رہے ہیں، ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اس حق کی اتباع بھی نصیب فرما دیجئے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اور اے اللہ ہم کو باطل کو باطل دکھائیے اور اس سے بچنا بھی ہم سب کو نصیب فرمائیے. باطل کو بھی باطل لوگ، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے مگر وہ اس میں مبتلا ہے. تو حق کا حق نظر آنا اور چیز ہے اور اس حق پر عمل کرنا اور چیز ہے، اور باطل کا باطل نظر آنا اور چیز ہے اور اس سے بچنا اور چیز ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس کو حق حق نظر آ رہا ہو اور وہ اس سے بچ بھی جائے اور اس پر عمل بھی کرے، ضروری نہیں ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کسی کو باطل باطل نظر آ رہا ہو اور وہ اسے بچ رہا ہو. یہ رومال نیچے رکھیے، رومال کندھے پہ نہیں رکھنا چاہیے اس وقت بیٹھنے کی حالت. تو یہ ہے وہ استقامت جس کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا. آپ جمے رہیے جس طرح حکم دیے جا رہے ہیں، بس اس سے آگے نہ بڑھیے. اسی لیے وہ بعض علاقوں میں عرفہ کے دن، یعنی 9 ذی الحجہ کے دن، بعض علاقوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ میدان میں لوگ جمع ہو کر، اور جس طرح عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں اسی طرح وہاں بعض علاقوں میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ جمع ہو جاتے تھے لوگ اور وہاں رات گزارتے تھے، تاکہ ہم مشابہت اختیار کر لیں حاجیوں سے. اب یہ فقہی وہ جو عبارات ہیں ان میں یہ جزیہ ملتا ہے، یہ عبارت ملتی ہے. اما تعریف فلئی سبھی شہی، جہاں تک تعریف کا تعلق، تعریف کہتے ہیں یعنی عرفہ کا دن منانا، تو یہ کوئی چیز نہیں ہے. فقہا نے اس کا رد کیا. کیوں رد کیا؟ کہ بھائی یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت نہیں، یہ آج کل کے دور میں شروع اس وقت شروع ہو گیا تھا کہ میدان میں جمع ہو گئے، بس اب رات گزار لو یہاں پر، اور بس یہ گویا کہ ہمارا یہ عرفہ ہو گیا اور حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو گئی. ہاں وہ مشابہت جو مشروع ہے، جس کی ترغیب دی گئی، وہ ہے کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو تو بال مت ترشواؤ، ناخن مت ترشواؤ، قربانی کرنے کے بعد ترشوا لو. اس کا علماء نے، فقہا نے، بزرگوں نے یہ بتایا کہ وہ رحمتیں جو حاجیوں پر برس رہی ہیں وہ تم پر، ان کی مشابہت اختیار کرنے سے تم پر بھی برس جائیں گے یہاں رہتے ہوئے. لیکن یہ وہ مشابہت ہے جس کے بارے میں ترغیب دی گئی حدیث میں کہ یہ مستحب ہے. ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جس طرح حاجی نہیں کٹواتے اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو، ایسے تم بھی مت کٹواؤ. تو اس کی ترغیب دی گئی، یہ مستحب ہے، لہذا یہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں بلکہ کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے نہ کیا تو گناہگار بھی نہیں، کر لے تو بہت بڑا ثواب ہے. لیکن بہرحال اس کی ترغیب تو دی گئی ہے، لیکن اس طرح کی ترغیب نہیں دی گئی کہ عرفہ کے لیے بھی جمع ہو جاؤ کسی میدان میں, مشابہت اختیار کرو حاجیوں سے. تو یہ طریقے اختیار کرنا, ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اور پیار محبت سے اپنے دوست احباب کو بھی روکنے کی ضرورت ہے. اپنے دوست احباب کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ بھائی یہ جو طریقہ ہے یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. بس ہمیں یوں نہیں کہنا چاہیے بدعت ہے, کسی کو سمجھاتے ہوئے اس سے کہیں سنت نہیں ہے. سیدھا الفاظ, اچھے الفاظ یہی ہیں, سنت نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا, آپ کے صحابہ نے بھی ایسا نہیں کیا. جب آپ نے نہیں کیا اور آپ کے صحابہ نے نہیں کیا اور صحابہ کے بعد آنے والوں نے نہیں کیا, بس ہم بھی نہ کریں. بس یہ الفاظ ہونے چاہیے, بھائی یہ سنت نہیں ہے, یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا, ہم نے علماء کے ایسے ہی سنا. اس لیے بھائی دین پر چلنے, دین نام ہے حکم پر عمل کرنے کا, نہ کہ خواہشات پر عمل کرنے کا, چاہے وہ خواہش نیکی کیوں نہ ہو. لیکن اس وقت دین کا حکم کوئی اور متوجہ ہے تو اس پر عمل کیا جائے, اس خواہش کو نہ, اس پر عمل نہ کیا جائے. بہرحال بھائی استقامت کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا استقامت اختیار کرنے کا, اور آپ نے استقامت کے میدان میں ایسی مشقتیں اٹھائی ہیں, اور کہ خود فرمایا کہ جتنی تکالیف مجھے دی گئیں کسی اور کو اتنی نہیں دی گئی, اور جتنا مجھے ڈرایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا. اور ایک روایت میں فرمایا کہ میرے اور بلال کے اوپر, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 30 دن اور 30 راتیں ایسی گزری ہیں کہ ہمارے پاس, ہم دونوں کے پاس کھانے کے لیے اتنا بھی نہیں ہوتا تھا جس کو کوئی جاندار کھا سکے, جو کسی جاندار کی غذا بن سکے, مگر اتنا ہوتا تھا کہ جس کو بلال کا بغل اپنے اندر چھپا لے. ما یواری اپ بلال رضی اللہ عنہ. اتنا ہمارے پاس 30 دن اور 30 راتوں تک ہمارا یہ حال رہا ہے, میرا اور بلال کا. اتنی سی چیز ہوتی تھی ہم دونوں کے پاس, بس اسی پہ گزارا کرتے. چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. اور اتنا ستایا گیا, ایسی ایسی باتیں کہی گئیں کہ خواجہ ابو طالب جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا تھے, ایک دن انہوں نے بھی بلایا, حضرت محمد ابن جعفر اپنے بیٹے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر فرمایا بلا کے لاؤ میرے بھتیجے کو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے, فرمایا قریش کے سردار میرے پاس آئے تھے, دیکھو ایسی باتیں ان سے نہ کرو جس کا مجھ سے بھی تحمل نہ ہو سکے تم سے بھی نہ ہو سکے, لہذا اپنی دعوت سے باز آ جاؤ نہ کرو. وہ چچا جو ساتھ دینے والے تھے, جنہوں نے پرورش کی, محبت دی, باپ کی شفقت دی, وہ بھی کمزور پڑ گئے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج رکھیں اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھیں تب بھی میں باز نہیں آؤں گا. یہ فرماتے رہو, آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور پیٹ پھیری اور جانے لگے. تو حضرت خواجہ ابو طالب نے بلایا ادھر آؤ جاؤ. فرمایا ٹھیک ہے کہ تم اپنی دعوت میں لگے رہو, اب میں تمہارا کسی طرح کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا, بے فکر رہو. استقامت پر خواجہ ابو طالب بھی جو کمزور پڑ گئے تھے وہ بھی ساتھ دینے لگے. اور یہ تو وہ ہیں ان کے جب تک یہ زندہ رہے, قریش کی ہمت نہیں ہوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستانے کی. جس دن ان کا انتقال ہوا ہے اسی دن ایک شخص نے آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پر مٹی ڈالی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خواجہ ابو طالب کے انتقال کے بعد پھر قریش نے ستانا شروع کیا, یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن آہ کھینچ کر فرمایا کہ اے میرے چچا کا انتقال ہو چکا. آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے, اے میرے چچا آپ کی کمی تو ابھی سے محسوس ہونے لگی. انہوں نے جو ساتھ دیا, جس طرح حفاظت کی, اس کی وجہ سے قریش کے سرداروں کی قریش کی ہمت نہیں ہوتی تھی ستانے کی, لیکن اس کے بعد ہمت ہو گئی, خوب ستایا. حضرت منیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ قبیلہ انس سے ان کا تعلق, یہ فرماتے ہیں ایک دن صبح کو میں نے دیکھا مجمع لگا ہوا ہے, اور یہ اس وقت زمانے جاہلیت میں تھے, اسلام نہیں لائے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کوئی مٹی ڈال رہا ہے, کوئی تھوک پھینک رہا ہے, کوئی گالیاں دے رہا ہے, کوئی جادوگر کہہ رہا ہے, آپ اپنی دعوت دے رہے ہیں. یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی, آدھا دن گزر گیا. اس کے بعد ایک لڑکی آئی, اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا پیالہ تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے اپنے چہرہ انور کو دھویا. منیب عزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا یہ لڑکی کون ہے, لوگوں نے کہا یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے ان کی بھی ہمت بندائی, بیٹی اپنے باپ کی ذلت کا یا اس باپ کے جلد قتل کیے جانے کا ذرہ برابر خوف نہ کرو. بیٹی کی بھی ہمت بندائی. اور حضرت حارث ابن حارث, ان کے والد کا نام بھی حارث تھا, عرب میں معمول تھا یہ, بیٹے کا نام باپ کا نام ایک ہی ہوتا. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا سواری پر, ہم نے دیکھا ایک مجمع لگا ہوا ہے. میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ مجمع کس بات کا ہے, کیوں لگے, یہ کیوں کھڑے ہوئے لوگ؟ تو میرے والد نے جواب دیا کہ ایک بددین آدمی ہے جو اپنے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ مجمع ہے. ہم لوگ سواری سے اترے, دیکھا یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں, لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہا, ان کے سامنے مٹی پھینکی گئی, گالیاں دی گئیں, جادوگر کہا گیا. اور یہ بھی فرماتے ہیں اتنے میں ایک لڑکی آئی, اس کا سینہ کھلا ہوا تھا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی, اس کے پاس پیالہ تھا پانی سے بھرا ہوا. حضور نے فرمایا بیٹی اپنے سینے کو ڈھانپ لے, اور پھر اس پانی سے اپنا چہرہ انور کو دھویا. تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے, لوگوں نے جواب دیا یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کی صاحبزادی ہیں. استقامت تین طرح کی ہے, بیماری, مصیبت, پریشانی پر استقامت اختیار کرنا, دین پر جمے رہنا, اللہ کے حکموں پر جمے رہنا. نمبر دو, نیکیوں پر جمے رہنا, قرآن کی تلاوت ہے, تسبیحات ہیں, اس پر جمے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تین تسبیحات بتائی تھیں, تیسرا کلمہ, درود شریف اور استغفار, فرمایا کہ اگر تم لوگ 3 سال تک اس کو پابندی سے کر لو تو تم اس مقام تک پہنچ جاؤ گے جس پر تم مجھے سمجھتے ہو. یہ ایسے نہیں فرمایا, تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے جس پر تم مجھے سمجھتے ہو. اب یہ استقامت ہے, یہ جمے رہو کرتے رہو کرتے رہو, ناغہ نہ کرو, اس کو اسی کو استقامت کہا جائے. اور یہ اس پر جمنا, شدائد مصیبتوں پریشانیوں پر بیماریوں پر صبر کرنا, اللہ کے حکموں پر جمے رہنا, کوئی خلاف شریعت بات زبان سے نہ نکالنا, کوئی عمل خلاف شریعت نہ کرنا. تیسری استقامت ہے گناہوں سے بچتے رہنا, استقامت کے ساتھ تقوی اختیار کرنا. ہاں جہاں گناہ ہو جائے وہاں فوراً توبہ کرنے میں بھی دیر نہ لگے. یہ استقامت, یہ 3 طرح کی استقامت ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک استقامت تو آپ کو حاصل تھی اللہ کی طرف سے, کیونکہ عصمت آپ کو حاصل تھی. انبیاء علیہ السلام معصوم علی الخطا ہوتے ہیں, ان سے گناہ نہیں ہو سکتے. لیکن جو باقی 2 استقامتیں ہیں, عبادت پر جمنا, تو عبادت کا یہ حال تھا. صحابہ فرماتے ہیں رات کو جو نماز ہوتی تھی, لا تسأل عن حسن عن حسنهن وطولهن, وہ نمازیں کتنی حسین ہوتی تھیں, کتنی خوبصورت ہوتی تھیں, نہ پوچھو. لا تسأل عن حسنهن وطولهن, وہ کتنی لمبی ہوتی تھیں یہ بھی نہ پوچھو. کتنی خوبصورت ہوتی تھیں وہ نمازیں اور کتنی طویل ہوتی تھیں اس کے بارے میں پوچھو ہی نہ. یہ الفاظ ہیں روایت میں. سورہ نساء کون سے پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے؟ 6 پارے. سورہ نساء 2 رکعتوں میں سورہ نساء تک پڑھتے تھے, اور ایسے نہیں پڑھتے تھے جیسے ہم پڑھتے ہیں. ہم تو کبھی پڑھتے بھی نہیں ایسے, کبھی شاید ہم نے 2 رکعتوں میں سورہ نساء تک پڑھا ہو. اس کی شان کیا ہوتی تھی کہ رحمت کی آیت پر رک کر دیر تک رحمت کی دعائیں مانگ رہے ہیں, رو رہے ہیں رحمت کی دعائیں مانگ رہے ہیں. عذاب کی آیت آ گئی تو دیر تک اس آیت پر رک کر عذاب سے پناہ کی دعائیں مانگ رہے ہیں. اور فرمایا, صحابہ فرماتے ہیں اس طرح تو قیام ہوتا تھا, اور ترتیل کے ساتھ ہننا مد الفاظ کی رعایت, مخارج کی رعایت, اس کے ساتھ قرآن کا پڑھنا, ورتل القرآن ترتیلا, اس کا حکم دیا گیا تھا پڑھیے نماز میں کھڑے ہوں پڑھیے, وہ اس طرح پڑھتے تھے. اور پھر جتنا اس شان کے ساتھ یہ قیام ہوتا تھا, دیر تک رحمت کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں, رحمت کی اگر کوئی آیت آ گئی, عذاب کی کوئی آیت آ گئی تو دیر تک عذاب سے پناہ کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں, اور پھر آگے بڑھتے تھے. اور جتنا لمبا قیام اتنا ہی لمبا رکوع, پھر جتنا لمبا رکوع اتنا ہی لمبا رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے سیدھے کھڑے ہونا اتنا ہی لمبا, اس میں الگ دعائیں, اور پھر سجدے میں جانے کے بعد اتنا ہی لمبا سجدہ جتنا لمبا قیام, جتنا لمبا رکوع اور جتنا لمبا رکوع کے بعد ٹھہرے تھے. اس طرح یہ نماز, لا تسأل عن حسنهن وطولهن, کچھ نہ پوچھو ان کے ان نمازوں کے حسین ہونے کے بارے میں اور ان کی طوالت کے بارے میں کہ کتنی طویل ہوتی ہے. حتی ترم قدماہ, حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا. میں نے عرض کیا کہ آپ یہ یعنی آپ اس طرح اتنی عبادت اتنی مشقت, حالانکہ اللہ تعالی نے تو آپ کی بخشش فرما دی, اعلان فرما دیا بخشش کا, فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. فلا اکون عبدا شکورا, شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو یہ ہے عبادت پر استقامت, تسبیحات پر استقامت, تلاوت پر استقامت, اور دوسرا مصائب اور مصیبتوں پر استقامت. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ تو بتائیے کون سا دن آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو سب سے سخت تھا؟ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ عقبہ ابن ابی معیط حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، کعبۃ اللہ میں یہ آیا، اس نے کپڑا آپ کی گردن مبارک میں ڈال کے جو کھینچا ہے تو آپ گھٹنوں کے بل گرے، ایک شور مچ گیا کہ حضور انتقال فرما رہے، ایسا لگا. حضرت ابو بکر بچانے کے لیے آئے اور آپ نے فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، یہ وہ جو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حمایتی نے یہ الفاظ کہے تھے جو اللہ نے قرآن میں نقل فرمائے، یہی حضرت ابو بکر نے نقل فرمایا، یہی آیت پڑھی کہ تم لوگ ایک ایسے شخص کو قتل کرتے ہو اس بات کے کہنے پر کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ شخص تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آیا. تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو بھی اتنا مارا، اتنا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس دن بچانے کے لیے حضور کو گئے تھے مگر اتنا مارے گئے، اتنا پٹائی لگائی اور زیادہ سر پر مارا گیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار بڑی بڑی زلفیں تھیں ایسے، وہ حضرت اسماء فرماتی ہیں جس زلف کو ہم نے ہاتھ لگایا وہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی، وہ ہاتھ میں ہی آ گئی الگ ہو کر، بال ہی اکھڑ گئے اتنی چوٹیں لگائیں. اب بتائیے کیا تکلیفیں ہوں گی. وہ اور یہی عقبہ ابن ابی معیط حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر عقبہ ابن ابی معیط اور ابو لہب کے گھر کے درمیان تھا. جب آپ تشریف لایا کرتے تھے تو آپ کے گھر پر دروازے پر کبھی اوجڑی پڑی ہوئی ہوتی تھی، کبھی خون، کبھی گندگی، تو آپ اپنی کمان سے اس کو ہٹاتے تھے اور فرماتے تھے اے قریش کی قوم، یہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بہت برا سلوک ہے، یہ کہتے ہوئے اس کو ہٹایا کرتے تھے. ہم پر تو یہ حال آ بھی نہیں رہے، ہم سے تو یہ کہا جا رہا ہے بھائی نماز پہ استقامت کر لو، اختیار دین سیکھنے پہ استقامت اختیار کر لو، دین سکھانے پہ استقامت اختیار کر لو، تقویٰ پر استقامت اختیار کر لو، تسبیحات پابندی سے کر لو، تلاوت پابندی سے کر لو، ہم سے تو یہ کہا جا رہا ہے، ہم وہ بھی نہیں کرتے، ایسے حالات تو ہم پہ آئے بھی نہیں ہیں. اور یہی عقبہ ابن ابی معیط سردار قریش کے حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ بڑا ظالم شخص. ابو جہل نے کہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے سات سردار بیٹھے ہوئے تھے حتیم کے اندر، ابو جہل نے کہا کہ فلاں قوم نے ابھی ابھی ایک اونٹ ذبح کیا ہے، جانور ذبح کیا ہے، کون ہے جو اس کی اوجڑی لا کر ان کی پیٹھ پہ ڈال دے جب یہ سجدے میں جائیں. عقبہ ابن ابی معیط تیار ہو گیا، وہ اوجڑی لایا اور اس نے اٹھا کر اس اوجڑی کو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں گئے آپ کی پیٹھ پر ڈال دیا، اس کا وزن اتنا تھا کہ آپ اٹھ نہ سکے. اور یہ لوگ ایک دوسرے پر گرتے رہے، ہنستے رہے ایک دوسرے پر، ہنسی کی وجہ سے ایک دوسرے پر گر رہے ہیں کہ دیکھو اس منظر کا. یہ روایت کس سے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، گر رہے ہیں ہنسی سے، لوٹ پوٹ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں کہ دیکھو حضور کی اس وقت کیا حالت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی، وہ روتی ہوئی آئیں اور ان کو قریش کو برا کہا اور پھر وہ اوجڑی آپ کے اوپر سے ہٹائی، آپ نے طویل سجدہ کر کے اپنا سر اٹھایا اور آپ نے بھی بدعا فرمائی قریش کے خلاف، ان لوگوں کے نام لے کر بدعا فرمائی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس وقت بچہ تھا، میں تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا تھا اس لیے میری آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہو سکی، میں دیکھتا رہا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں نے ان ساتوں کو دیکھا کہ بدر میں یہ قتل کیے گئے، حضور کی بد دعا لگی اور قتل کیے گئے. اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سردار بیٹھے ہوئے تھے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طواف کے لیے تشریف لائے بیت اللہ میں, جب آپ ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فقرے کٹے, آپ کے چہرہ متغیر ہوا. جب دوسرے چکر میں آپ ان کے پاس سے گزرے پھر انہوں نے پھر فقرے کٹے تو آپ کا چہرہ متغیر ہوا. پھر آپ نے فرمایا, یوں کر کے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں, ایسے اشارہ بھی کیا. اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ تو عقل مند آدمی, خود ہی نرم پڑ گئے. ابو جہل نے کہا آپ تو عقل مند آدمی ہیں. ایک ان میں سے ایک نے کہا وہ بہت زیادہ آگے بڑھ رہا تھا, اس نے کہا آپ کو چاہیے کہ آپ خیر کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوں, آپ تو عقل مند آدمی ہیں. ابو جہل نے جب یہ کہا کہ آپ تو عقل مند آدمی ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی ان قتل کیے جانے والوں میں شامل ہے. اور پھر یہی ہوا, یہ ہے استقامت. بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے, بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے بھائی. ابو لہب کے دو بیٹے تھے, ایک عتیبہ اور ایک عتبہ. اور نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتیبہ کے نکاح میں تھیں, اور عتبہ کے نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. جب نبوت اس حال میں نکاح ہو چکا تھا, حضور کو نبوت عطا ہوئی, اس کے بعد ابو لہب نے اور اس کی بیوی نے, جس کے بارے میں قرآن نے کہا حما لت الحطب, لکڑیوں کو اٹھائی ہوئی, کانٹے بچھایا کرتی ہے. تو جب سورہ لہب نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلایا, اس نے کہا اگر تم میرے ہو تو ان کو طلاق دے دو, دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو. ماں نے بھی یہی کہا, باپ نے بھی یہی کہا. تو عتیبہ گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو میں نے طلاق دے دی, اور یہ اس لیے دی تاکہ آپ میرے پاس نہ آ سکیں, میں آپ کے پاس نہ آ سکوں. اور یہ کہہ کے حضور کے کرتے پر ہاتھ ڈالا, یوں کھینچا, آپ کا کرتا مبارک بھی پھٹ گیا. آپ نے فرمایا, بد دعا فرمائی, بعض مواقع پہ بد دعا بھی فرمائی جہاں مسئلہ سمجھی, ورنہ عام طور پہ دعا فرماتے تھے لیکن بد دعا بھی فرمائی. بد نظری کرنے والے کے لیے بھی بد دعا فرمائی, لعن اللہ ناظر والمنظور الیہ. اکثر تو دعائیں ہی ثابت ہیں لیکن بہت سے ایسے مواقع ہیں کہ آپ نے بد دعا فرمائی جہاں مسئلہ سمجھی, جہاں مناسب سمجھا. فرمایا کہ لعنت ہو اللہ کی جو نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں, ان پر اللہ کی لعنت ہو. تو فرمایا کہ اللہ عتیبہ پر اپنے شیروں میں سے ایک شیر کو مسلط کر دے. وہ تجارت کے سفر میں شام گیا, شام میں سفر کے دوران ایک جگہ یہ ٹھہرے گئے لوگ, رات کا وقت تھا, شیر آ گیا. اس شیر نے اس کے قافلے کا چکر لگایا, جس قافلے میں عتیبہ بھی موجود تھا. اس نے کہا ارے یہ شیر تو مجھے ہلاک ہی کر دے گا, بالکل اسی طرح جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بد دعا دی ہے. یہ اس کی زبان سے الفاظ نکلے. اس وقت تو وہ رات کو چکر لگا کے چلا گیا, قافلے والوں کو بھی پتا تھا حضور نے بد دعا دے رکھی ہے عتیبہ کو. انہوں نے عتیبہ کو اپنے بیچ میں سلایا, بیچ میں حفاظت, اتنی حفاظت کی اس کی. مگر وہ شیر رات کو پھر آیا, کسی کو اس نے کچھ نہیں کہا, سیدھا عتیبہ کے پاس آیا اور اس کا پورا سر چبا لیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بد دعا سے کوئی بچ سکتا ہے؟ یہ بد دعائیں پوری ہوئی حد بحر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لہذا آج بھی جو نظر کی حفاظت نہیں کرے گا ملعون ہے, فوراً اللہ کی لعنت پڑے گی اس کا, چاہے وہ انٹرنیٹ, چاہے وہ اخبار, چاہے وہ سڑکوں پر نامحرموں کو دیکھتا ہوں, چاہے گھر میں بھابھیوں کو دیکھتا ہوں, یا چچی مومانی اور تائی کے بارے میں یہ سمجھتا ہو کہ یہ تو ہماری بڑی ہیں, ہم سے بہت بڑی عمر کی ہیں, ہماری چچی ہیں, تائی ہیں, مومانی ہیں, ان سے پردے کی کیا ضرورت ہے؟ پردے کی ضرورت ہو نہ ہو اللہ کا حکم ہے, اور اگر آپ ان کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بد نظری ہی ہے اور حضور کی بد دعا پڑ رہی ہے, لعنت ہے حضور کی, لعن اللہ الناظر والمنظور. آپ مانیں یا نہ مانیں یہ چلنا پڑے گا, اس پر اللہ کا حکم ہے. ایسی وہ پھوپھا اور چاہے وہ خالو, پھوپھا پھوپھا کرتے ہوئے وہ چلے آتے ہیں, جن بچیوں کے وہ پھوپھا ہیں پھوپھا کرتے ہوئے چلے آتے ہیں, اور عید کے دن بچیوں کے ہاتھ سر پہ ہاتھ پھیرتا. ایک صاحب نے مجھے بتایا میں پھوپھا ہوں, جن بچیوں کا میں سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوں خالی. میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے. اور خالو ہیں, خالو بڑ وزن بھالو, اگر جن بچیوں کے وہ خالو ہیں ان بچیوں سے وہ پردہ نہیں کرتے تو وہ بھالو ہیں, بھالو ریچھ کو کہتے ہیں. تو یہ اللہ والا بن جائے گا, اس طرح صاحب نسبت بن جائے گا. جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بد دعا دی ہو وہ کیسے ولی بن سکتا ہے؟ یا اللہ یا اللہ. تو بہت ساری جگہوں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بد دعائیں دی ہیں, اگرچہ کہ اکثر تو دعائیں ہی فرمائیں. طائف کے موقع پہ کتنا ستایا گیا, جب دونوں راستوں پر وہ بیٹھے ہوئے فکرے بھی کس رہے ہیں, قدم اٹھا رہے ہیں تو پتھر, قدم رکھ رہے ہیں تو پتھر, یہاں تک کہ جوتا خون سے بھر گیا, ٹانگیں لال ہو گئی, اور طائف اور عتبہ اور شہبہ کو بھی رحم آ گیا. انہوں نے بھی عداد کو بھیجا تھا انگور کا کوشہ لے کر کے, ہماری رشتہ داری ہے اس کا لحاظ رکھ لو, یہ کھا لو. اور واپسی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بادل آیا سر پر, آپ نے نظر اوپر اٹھائی تو جبرائیل علیہ السلام کو اس بادل میں دیکھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے آپ کی گفتگو جو آپ نے کی اور جو سرداروں نے طائف کے آپ کو جوابات دیے وہ سب سن لیے, اور یہ فرشتے کو بھیجا ہے جس کی پہاڑ کی ذمہ داری ہے, پہاڑوں کی ذمہ داری اس فرشتے کے سپرد ہے. وہ فرشتہ حاضر ہوا, اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, سلام کیا, اور پھر کہا کہ جبل ابو قبیس اور جبل احمر یہ دو پہاڑ ہیں مکہ مکرمہ میں, اگر آپ حکم دیں کہ ان دونوں کو میں ملا دوں اور درمیان میں ان کو پیس کے رکھ دوں. آپ نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں کریں, مجھے امید ہے کہ یہ اگر ایمان نہ لائے تو ان کی نسلوں میں لوگ ایمان لائیں گے جو اللہ کو کسی کا شریک نہیں کریں گے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے, اللہ کی عبادت کریں گے. اللہم اهد قومی, یہ بھی اسی موقع پہ دعا کرنا ہے, اللہم اهد قومی فإنهم لا يعلمون, میری قوم کو ہدایت عطا فرمائی, یہ جانتے نہیں ہیں. لہذا ثقیف والے پورے کے پورے مسلمان ہوئے بعد میں. بھائی استقامت بہت بڑی نعمت ہے, الاستقامت فوق الف کرامہ, استقامت ایک ہزار کرامتوں سے بڑھ کر ہے, اس کا مرتبہ ایک ہزار کرامتوں سے بڑھ کر ہے. لہذا بس یہ دعا استقامت کی اس کا معمول بنا لیجیے, جو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. کیا اللہ تعالیٰ نے, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اندھیرے کو بیان فرما دیا روشنی, تاکہ روشنی کی قدر معلوم ہو جائے. تو تعرف الاشیاء باضدادھا, چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اگر رات نہ ہوتی تو دن کی قدر ہی کون کرتا؟ لہذا اللہ نے یہاں بھی اندھیرے کو بیان فرمایا, اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے. یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے دلوں کو استقامت پر رکھیے, یہ الفاظ نہیں ہے, ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے. معلوم ہوا کہ دلوں کا سیدھا رہنا, دلوں کا استقامت پر رہنا بہت بڑی نعمت ہے. ضد کو بیان فرمایا تاکہ اچھی طرح پہچان لیں کہ استقامت کتنی بڑی نعمت ہے. اندھیرے کو بیان فرمایا تاکہ روشنی کی قدر معلوم کرے, لوگوں کو روشنی کی قدر ہو. ربنا لا تزغ قلوبنا, اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے. بعد اذ ہدیتنا, بعد اس کے آپ نے ہمیں ہدایت دی, وہب لنا من لدنک رحما, اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دیجیے. خاص رحمت ہے یہ عام رحمت مراد نہیں ہے. المراد بالرحمتی الانعام المخصوص وهو التوفیق للثبات علی الحق. یہاں پر اس دعا کے اندر جو رحمت ہے اس سے خاص انعام مراد ہے, اور وہ خاص انعام کیا ہے؟ وهو التوفیق للثبات علی الحق, کہ حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق مل جانا, یہ رحمت سے یہاں یہ مراد ہے. یہ خاص رحمت مراد ہے, وہ رحمت جس کی وجہ سے ہم حق پر ثابت قدم رہیں, جمے رہیں حق پر, اس سے ذرہ برابر ادھر ادھر نہ ہو. اور تین الفاظ بیچ میں ڈال دیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا, عجیب نقطہ نکالا, حب لنا من لدن کا یہ, اور پھر آخر میں فرمایا رحمہ. کیا مطلب ہے حب لنا؟ حب لنا کے بعد حب لنا, حب کے بعد تین لفظ لنا من اور لدن, یہ تین کلمات بیچ میں ڈال دیے. یہ بھی تو فرمایا جاتا تھا وہب رحمتا, ہمیں رحمت عطا فرما دیجیے, نہیں, حب کے بعد کہ ہمیں عطا فرمائیے لنا من لدن, یہ تین الفاظ بیچ میں ڈالے, رحمت کو جو اصل چیز تھی اس کو بعد میں لائے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ کوئی اچھی سی چیز, باپ کوئی اچھی چیز لائے بچوں کے لیے, بچے کہیں ابو لائیے لائیے دیجیے, تو باپ بچوں کا شوق بڑھانے کے لیے اپنے ہاتھ کو اور اوپر کھینچ لے, اور بچے اچھل رہے ہو باپ ابا دیجیے دیجیے, اور باپ وہ اور اوپر کر لے. یہ ایسے ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر ایسے ہی کر لیا. حب کے بعد لنا مل لدن, تین الفاظ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ تین الفاظ یہ تین کلمات اللہ تعالیٰ بیچ میں اس لیے لے آئے تشویقا للعباد, بندوں کو شوق دلانے کے لیے, ارے یہ کون سی چیز ہے جو مانگی جا رہی ہے ہمیں دے دیجیے. اور ہبا کہتے ہیں بغیر معاوضے کے کوئی چیز دی جانا, مستحق نہ ہو پھر بھی دے دی جائے, اس کو کہا جاتا ہے کہ ہبا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہم مستحق تو نہیں ہیں مگر آپ دے دیجئے عطا فرما دیجئے. لنا من لدن یہ تین کلمات لے آئے, اور پھر فرمایا رحمت, رحمت دے دیجئے, اور وہ رحمت کیا ہے کہ حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق, یہاں یہ مراد ہے اس رحمت. تو یہ دعا مستقل اپنے معمول میں رکھنی چاہیے. اور دیکھیے جب حاکم خود درخواست, یہ قرآن میں ہے نا, یہ دعا قرآن کریم میں ہے نا, لہذا جب حاکم نے خود درخواست کا مضمون سکھا دیا ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ قبول کرنا چاہتا ہے. آپ سے کوئی حاکم یہ کہہ دے, کوئی آفیسر یہ کہہ دے, بھائی جلدی سے لے آؤ یہ الفاظ اس طرح مضمون بنا کے اور درخواست لے آؤ, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ درخواست منظور ہو جائے گی آپ کی. تو اللہ تعالیٰ بھی فرمائے ارے استقامت چاہتے ہو, یہ الفاظ ہیں, لو ان الفاظ میں جلدی سے دعا کرو, مانگتے رہو ان الفاظ میں. ربنا لا تزغ قلوبنا, حاکم خود درخواست کا مضمون سکھا رہا ہے تو کیا تردد رہ گیا قبولیت میں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, یہ وہ دعا ہے کہ اس سے بیماریوں مصیبتوں پریشانیوں میں بھی استقامت ملے گی, نیکیوں پر تلاوت پر تسبیحات پر نماز پر قائم رہنے میں بھی استقامت ملے گی, اور گناہوں سے بچنے میں بھی استقامت ملے گی, تینوں استقامتیں حاصل ہو جائیں گی. یہ دعا بشرطے کہ کوئی اس کو معمول بنائے. ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا میں الحاح کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. ڈر جائے, مانگ رہے مانگنے جا رہا ہو اور مل نہیں رہا پھر بھی مانگ رہا ہے, تو حضور فرماتے ہیں اللہ کا محبوب بن گیا, یہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنائیے. ٹھیک ہے بھائی, مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.